السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. امين يا رب العالمين. الحمد لله جی، قران کا جو سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے اس کا مطالعہ ہم رمضان المبارک کے توسط سے کر رہے ہیں، اور کچھ بنیادی اہم ترین باتیں الحمدللہ ہم سمجھ چکے پچھلے اپنے جمعوں میں. ابھی جو پورا رکوع ہے جو رمضان کے موضوع پر یا روزے کے موضوع پر قرآن حکیم میں ہے، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع، اس پورے رکوع کو اگر ہم دیکھیں تو 5 باتیں ہیں جو پورے رمضان کا حاصل کہلائی جا سکتی ہیں. ظاہر اب ہم رمضان آدھا گزار چکے، بقیہ جو رہ گیا اس کے حوالے سے اب ہم اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ رمضان ہمیں کیا دے کر جا رہا ہے، تو اصلاً تو رمضان اگر ہمیں مغفرت دے جا رہا ہے اللہ کی، تو یہ ہمارے رمضان کی کامیابی ہے. اصل شے تو یہ ہے، اور وہ حدیث بھی ظاہر ہم نے بار بار سن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی ہے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین. تو بہرحال یہ ہے کہ اصل شے تو یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور اس کی مغفرت جو ہے اس کا مستحق بنا دے، اور ہمارے حصے میں اللہ رب العزت کی مغفرت آ جائے، معافی آ جائے. اس سے بڑھ کر تو کوئی شے نہیں ہے، اصل شے تو یہی ہے. لیکن اب اس کے پریکٹیکل ورژن کیا ہے، یعنی جب رمضان کے جانے کے بعد ہم یہ جائزہ لینا چاہیں کہ واقعی کیا رمضان میں ہماری مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس لحاظ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 5 چیزوں کو ہم دیکھ لیں. پورا اس رکوع کو غور کرنے پر یہ 5 نکات ہیں جو سامنے آتے ہیں. اگر یہ 5 باتیں ہم سمجھیں کہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی ہیں، ان 5 باتوں کے لحاظ سے ہمارے اندر بہتری آ گئی ہے، تو الحمدللہ اس کا مطلب یہ رمضان ہمارا کارآمد ہو گیا الحمدللہ. اور توبہ کی دلیل بھی یہی بتائی گئی. جب بڑوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو جواب یہی ملتا ہے کہ جس گناہ پر تم نے توبہ کی ہے اب دیکھو کہ کیا وہ گناہ تم نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا. اگر وہ گناہ تم نے واقعتاً چھوڑ دیا تو یہ ہے دلیل کہ توبہ قبول ہو گئی، لیکن اگر وہ گناہ تم نہیں چھوڑے ہو اور اس پر اس کو جمے بیٹھے ہو، تو اب یہ پھر معاملہ شک کا ہے، پتہ نہیں. اب یہ اللہ جانتا ہے، اور وہ بہرحال اپنی شان کے مطابق کس کی توبہ قبول کرے کس کی نہ کرے اس کو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. لیکن کم از کم یہ ہے کہ اگر گناہ کو چھوڑ دیا تو یہ اس بات کا الحمدللہ اشارہ ہے کہ اللہ کی فضل، اللہ کی رحمت سے توبہ کی قبولیت ہو گئی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہو گئی ہے. اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد جب ہم دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں، اور یہ 5 چیزیں اگر ہمارے اندر ہمیں نظر آئیں، پہلے کے مقابلے میں بہتر نظر آ جائیں، ظاہر ہے 100% تو نہیں ہو سکتی، انسان اتنا پرفیکٹ ہو نہیں سکتا، انسان کی غلطی انسان کی کمزوری اس کے ساتھ ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اس کے جو معاملات تھے رمضان کے بعد اس میں بہتری آ گئی، چاہے 1 درجہ ہی صحیح 2 درجہ ہی صحیح کچھ بہتری آ گئی الحمدللہ. اس کا مطلب یہ رمضان ہمارا کرامت ہوا اللہ کی فضل سے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو پہلی چیز، اس پر ہم بڑی تفصیلی بات کر چکے، اور وہ یہ ہے کہ جو آغاز میں ہی ہم نے دیکھا تھا جب یہ روزے کی ہم کو جو حکمت ہے وہ بتائی گئی، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو نقطہ نمبر 1 تو تقوی ہی ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ گیا ہے. تقوی آ گیا ہے کیسے پتا چلے گا؟ ایسے پتا چلے گا کہ اگر گناہوں سے دل میں کراہیت آ گئی ہے، وہ شے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بھی ہمیں ناپسند ہو گئی ہے، ہم اس کو برا سمجھنے لگے ہیں، ہم اس سے کراہیت کرنے لگے ہیں، ہر گناہ سے ہمارے اندر ایک نفرت کی کیفیت آ گئی ہے الحمدللہ. یہ تقوی کی نشانی ہے، اللہ کے ہر وہ معاملے کو جو اللہ کو ناراض کر دینے والا ہو، اللہ کی معصیت والا ہو، اس کو چھوڑ دینا تقوی کہلاتا ہے. تو اس کی نشانی یہ ہے کہ کم از کم کے درجے میں ہر گناہ سے ہمارے اندر ایک نفرت اور ایک کراہیت کا معاملہ ہو، ہم کسی گناہ کو اپنے لیے جائز نہ سمجھے بیٹھے ہوں، کسی بھی شے کو، ہم جھوٹ بول رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ یہ جھوٹ میرے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بول سکتا ہوں، تو یہ ہے تقوی کی نفی، یہ ہے فسق، یہ ہے فجور، بدترین گناہ کہ گناہ کو کرنے کے بعد انسان اس کو اپنے لیے صحیح سمجھے، اور اس کے ضد تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان سے گناہ تو ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ بس اب تو میں گناہ کروں گا ہی نہیں، تو کمزور لمحہ آ سکتا ہے، کوئی ایسی کیفیت آ سکتی ہے، تو گناہ ہوتے وقت بھی اس کو پوری طرح سے احساس ہو کہ بہت غلط کر رہا ہوں، اور گناہ ہونے کے بعد بھی اس کی ندامت اور اس کی شرمندگی ہو، وہ معافی مانگے، روئے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اور یہ ہے کہ اس گناہ کے جو بھی اثرات ہیں، خدا نہ خاصہ اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے، تو اس سے معافی مانگے، اس کے سامنے اعتراف کرے جا کے، اس کا حق اس کو دے۔ جیسے جھوٹ کا تعلق انسانوں سے ہے نا، انسان سے جھوٹ بولتا ہے، تو کسی سے جھوٹ بولا ہے، اب احساس ہوا ہے، تو جا کر اس کو بتائے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، سچ اس کا جو ہے وہ یہ ہے اس بات کا اعتراف کہ واقعتاً اب جھوٹ سے نفرت ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انسان جب گناہ سے نفرت کرنے لگے تو یہ نشانی ہے الحمدللہ کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے۔ تو اپنا جائزہ اس حوالے سے تو ہم لے لیں، تقویٰ پر تفصیلی بات ہو گئی، میں مزید بات نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ بھی ہم نے تفصیل سے پچھلے جمعے کر لی۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق، کیونکہ رمضان کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے، اور قرآن اگر ہمیں مل گیا اس رمضان میں، قرآن سے ہمارا تعلق بن گیا، قرآن ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، ہمارے دل میں اتر گیا، قرآن سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی، گفتگو شروع ہو گئی، قرآن کے ساتھ وقت گزرنے لگا، قرآن کی کچھ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی، قرآن کا کچھ حصہ ہم نے رمضان میں سمجھ لیا، مزید حصہ ہم آگے اس کی سمجھنے کی کوشش اور محنت میں لگ گئے، قرآن کی زبان کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، قرآن کے مضامین کو سیکھنے کا سمجھنے کا شوق پیدا ہو گیا، قرآن ہمارا ساتھی بن گیا خلوت کا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خلوت کا ساتھی جو بن جائے وہی سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ خلوت میں تو اصلا اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ کا ساتھ کیسے ہوگا؟ اس قرآن کے ذریعے، کیونکہ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، جس نے اس رسی کو تھام لیا اس نے گویا اللہ کو تھام لیا۔ یہ بڑی تفصیل سے ہم سمجھتے ہیں، سورہ حج میں بھی اور دوسرے مقامات سورہ آل عمران میں بھی یہ تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اعتصام باللہ، اللہ کو تھام لینا، اللہ سے چمٹ جانا، اس کی عملی تصویر کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ چمٹ جانا، قرآن کو تھام لینا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اگر ہمارا تعلق پہلے کے مقابلے میں ایک درجہ بڑھ گیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی انشاءاللہ کہ رمضان ہمارا کام آ گیا۔ اس پر تفصیلی بات پچھلے جمعے ہم نے کچھ کی تھی کہ یہ قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور ہم نے اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ اب آ جائیے تیسرے نمبر پہ بات جو اس رکوع کے تحت ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو اس رمضان کا حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا، وہ ہے دعا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی سعادت بھی حاصل کی، اسی رکوع میں آیت نمبر 186 ہے، یعنی جب ہم نے پچھلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی آیت 185، جس میں اللہ رب العزت نے رمضان کی فضیلت کو قرآن کے ساتھ جوڑا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہدی للناس ہے، وہ بینات من الہدی والفرقان ہے۔ تو بہرحال اس پر تفصیلی بات ہو جانے کے بعد اب اگلی بات جو اگلی آیت میں آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں دریافت کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے پاس ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانْ، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بس ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے، میرا کہا مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یہ کہ مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ اپنا رستہ پائیں، ان کو ہدایت مل جائے، صحیح رستہ مل جائے۔ لہذا یہ تیسری بات جو رمضان ہمیں دے کر جائے، تو واقعتاً یہ رمضان ہمارے کام کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دعا کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم آگے بڑھیں کہ نہیں بڑھیں۔ اب دیکھیے دعا کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو بلانا، اللہ سے اپنے جو بھی دل کے معاملات ہیں، جو بھی اپنی اندر کی باتیں ہیں، اس کو اللہ کے سامنے رکھنا، دعا کا ایک اگلا اسٹیپ مناجات جو کہلاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو ہر دم پکارنے والا بن جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے ہر معاملے میں اللہ کو مستحضر اس طرح کرے کہ اس کے دل سے بس یہ نکلے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، اے اللہ میرا یہ معاملہ آسان فرما دے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، اے اللہ میری یہ مشکل دور فرما دے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے ملتا ہے، آپ نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا حاصل آپ دیکھ لیں۔ یا اللہ تیری رضا مجھے مل جائے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ آخرت کے لیے میرے لیے آسانی فرما دے۔ ہر وہ بھلائی جس کا تعلق بالخصوص آخرت سے ہے، اصل زندگی سے ہے، اس کی پکار، اس کا مانگنا، اس کے لیے گریہ زاری کرنا، دعاؤں کا اصل حاصل یہ ہے۔ کیونکہ یہ زندگی تو بہرحال ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے دنیا کے معاملے میں مانگنا جو ہے غلط ہو جائے گا، بلکہ نہیں، بلکہ حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب اس پر ہوتا ہے۔ دنیا داری تو یہ ہے، دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان سے کوئی شے مانگتے ہیں اور وہ شخص بہت ہی اچھا کیوں نہ ہو، رحم دل کیوں نہ ہو، اور وہ ایک دفعہ ہمیں وہ شے دے بھی دے، تو بہرحال یہ ہے کہ بس یہ فل سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اب دوبارہ ہم نے اس کے پاس جا کر دوبارہ مانگتے ہیں، چلیں اس بات کو اور بڑھا لیں کہ بہت ہی کوئی رحم دل شخص ہے، بہت ہی کوئی اپنے دل میں نرمی والا ہے، ایک دفعہ اور دے دے گا، لیکن جب تیسری دفعہ پھر جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بھائی یہ شے دے دو، تو بہرحال یہ لوجیکل بات ہے، وہ کہے گا بس کرو بھائی، کتنا دوں گا تمہیں میں، ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، لہذا یہ ہے کہ بس۔ اور اس کے بعد جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا، انسان انسان سے کوئی شے مانگتا ہے تو یہ انسان کے لیے کوئی خوشی کا باعث نہیں ہوتی، کراہیت کا باعث ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کو تعلق اس ذریعے سے جو کمزور ہوتے ہیں انسانوں کے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد یہی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، بار بار مانگو، بار بار مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا، انسان کو راضی کرنا ہے تو اس سے نہیں مانگنا پڑے گا، اس کو تو اس سے تو اس مانگنے کے تعلق کو ختم کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اور یہ دعا جو ہے نا، یہ انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دعا ہے، الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کی ڈھال ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا ہنر ہے، زندگی میں آنے والے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جگہ پر۔ بعض دفعہ تو ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل پیش آ گئی تو اب دعا کرنی چاہیے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یعنی مشکل پیش آنے پر ہی دعا کرنا نہیں، وہ تو کرنی ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، آسانیاں بھی ہوں تو بھی یہ دعا کا تعلق ٹوٹنا نہیں ہے، ان آسانیوں کا دوام بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، ان آسانیوں کی برکت بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آتی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے اس دکھ، مصیبت اور پریشانی کے ٹل جانے کی دعائیں کرتے، گڑگڑاتے، روتے، اور جب انہیں کوئی آسانی ملتی، کوئی نعمت ملتی، تو عجیب بات یہ ہے کہ ان کی گریہ زاری میں مزید اضافہ ہو جاتا، وہ زیادہ روتے تھے، وہ زیادہ سجدے کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو نعمت تو نے دی ہے، یہ جو آسانی تو نے دی ہے، یہ ایسی نہ ہو کہ یہ ہمیں تجھ سے غافل کر دے، تجھ سے دور کر دے، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے اندر بہہ جائیں اس آسانی کی وجہ سے، ایسا نہ ہو کہ یہ آسانی ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دے، تیری عبادت سے ہم غافل نہ ہو جائیں۔ تو ان کی گریہ زاری تو مزید بڑھ جاتی تھی، اور مزید یہ ہے کہ وہ اس آسانی کے دوام کے لیے، اس کے جاری رہنے کے لیے، اللہ کے فضل کو مزید آگے جاری رکھنے کے لیے مزید دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے تو ہر ہر حال میں مانگنا ہے، اچھا ہو جائے اپنے حساب سے تو بھی اللہ ہی سے دعا کا تعلق بنے گا، اللہ ہی کا شکر ادا ہوگا، اللہ ہی کو پکارا جائے گا، اللہ ہی کا بار بار شکر ادا کر کر کے انسان لا ازیدنکم، والی جو کیفیت لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اللہ فرماتا ہے قرآن میں تم شکر کرو گے میں اور دوں گا۔ تو شکر کرنے کے لیے تعلق کیسے بنے گا؟ دعا کا بنے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ عطا کیا، یا اللہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، میں اس قابل نہ تھا، میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، تو نے مجھے دیا، تو نے مجھے عطا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب لہٰذا یہ بھی ایک دعا کا تعلق ہے جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ بنے گا، اور جو بھی نعمت ملی ہے اس کو مزید بہتر ہونے کے لیے انسان اللہ سے دعا کرے گا۔ تو دعا کا تعلق ہر کیفیت میں بنے گا، اچھائی ہو کہ مشکل ہو، آسانی ہو جائے کسی معاملے میں تو دعا، مشکل ہو رہی ہے کسی معاملے میں تو دعا۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی نے کتنی دعائیں سکھائی ہیں، کتنی دعائیں سکھائی ہیں، سو کر اٹھتے ہی دعا، آئینہ دیکھتے ہی دعا، بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا، بیت الخلاء سے باہر آ کر دعا، لباس پہنتے وقت دعا، گھر سے نکلتے وقت دعا، سواری میں سوار ہوتے وقت دعا، لوگوں سے ملتے وقت دعا، جدا ہوتے وقت دعا۔ اللہ اکبر، کوئی شے فلاں کو دیکھ لیا، فلاں کو دیکھ لیا، فلاں کو دیکھ لیا، اس کیفیت میں، اس کیفیت میں، کتنی دعائیں ہیں۔ آپ مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھائیے اور ذرا ان کو یاد کرنا شروع کریں تو پتہ چلے گا. اتنی دعا کا تعلق ہے اللہ سے, اتنی دعا کا تعلق. اور دیکھیے دعا ہر نبی کی شان ہے, ہر رسول کا پیغام ہے. پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے, ہر نبی ہر کیفیت میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ کو پکار رہا ہے. اب دیکھیں کتنی جامع دعائیں ہیں, ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا جو ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے, اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے, کتنا بڑا کام ہے, کتنا بڑا کام ہے. اور کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, اور دعائیں کر رہے ہیں. اتنے بڑے لوگ, اتنا بڑا کام, لیکن کر کیا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم, یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا. یا اور دعائیں ہیں, بڑی دعائیں ہیں, یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے, اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما دے, یا اللہ میری اولاد کو یہ عطا فرما دے, یا اللہ میری اولاد میں یہ برکتیں دے دے. دعائیں دعائیں دعائیں, اور یہاں تک کہ اللہ تعالی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اس کو چسپا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, یا اللہ تو ان میں سے میری اولاد میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو, جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کے سنائے, ان کا تزکیہ کرے, انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے. اور اللہ نے جواب دعا میں ارشاد فرمایا, ہاں میں عطا کروں گا اس امت میں انہی میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا جو یہ کام کرے گا. تو بات کو سمجھے, حالانکہ یہ تو تقدیر ہے اللہ کی طے شدہ, لیکن یہ میری اور آپ کی تعلیم قرآن دیکھیے اس طرح سے کر رہا ہے کہ دعا ہے, دعا جو انسان کی زندگی کو آگے چلاتی ہے. دعا کا تعلق ہے بندے کا رب کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا, الدعاء هو العبادة, دعا ہی تو عبادت ہے. الدعاء مخ العبادة, دعا عبادت کا مغز ہے. بڑے کہتے ہیں کہ ایک شخص کوئی عبادت کا کام کرے, فرض کرے نماز پڑھی, قرآن پڑھا, کوئی اور اچھا کام کیا, اور اس کے بعد دعا مانگے بغیر چلا گیا, تو یہ وہ بے وقوف ہے جس نے تو محنت تو کی, مزدوری تو کی, اور اپنی دہاڑی لیے بغیر چلا گیا. جانتے ہیں کسی ایسے بیوقوف کو دنیا میں؟ آپ ملے گا کوئی آپ کو؟ کوئی نہیں ملے گا, کوئی نہیں ملے گا. بلکہ وہ تو کام کرتے ہی پہلا تقاضا اس کا دہاڑی ہے, بھائی لاؤ. ہم کیسے بے وقوف ہیں کہ اپنا حصے کا اگر کوئی عبادت اللہ کی توفیق سے کر بھی لی اور اس کے بعد اللہ سے مانگے بغیر اٹھ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, دوڑ جاتے ہیں. اور دعا کی جو آداب قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے. دعا چپکے چپکے مانگنے کو کہا گیا, خفیہ مانگنے کو کہا گیا, آہستہ آہستہ مانگنے کو کہا گیا, رقت آمیز انداز میں مانگنے کو کہا گیا. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کی دعائیں کرتے وقت آنکھیں بہہ جاتی ہیں, خوش نصیب ہوتے ہیں. آنسوؤں کا بہہ جانا دعا کی قبولیت کا مظہر ہے. اگر آنکھیں بہہ نہ جائیں, آنسوؤں کا سیلاب نہ بھی آئے, تو کم از کم نمی ہو جائے, اور اگر نمی بھی نہ آئے تو کم از کم چہرہ رونے جیسا بن جائے, رقت تاری ہو, دل کی نرمی ہو. دل کا پوری طرح سے انوالو ہونا ضروری ہے. ہم کیا مانگ رہے ہیں, کس شے کو مانگ رہے ہیں, ہمیں پتا ہونا چاہیے, ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق بن رہا ہے, ہم کس کے سامنے بیٹھے ہیں. وہ دینے والا, وہ اللہ, وہ خالق, وہ مالک, وہ عطا کرنے والا. اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں, ہم دعا پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں دعا. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے بھائی, دعا مانگنے کی چیز ہے. یہ بتنی عجیب بات ہے. یعنی آپ کسی دکاندار کے سامنے جا کر کہیں, بالکل پڑھنے کے انداز میں کوئی کاغذ اٹھا کر اور وہاں پہ رٹا لگانا شروع کر دیں کہ یہ دے دو, وہ دے دو, یہ کر دو, تو وہ بھی حیران ہو کر بولے گا کیا کہہ رہے ہو, کس سے کہہ رہے ہو. ہم اپنے اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں اور الفاظ دہرا رہے ہوں, نہ ان الفاظ کے معنی ہمیں پتا ہوں, نہ مفہوم ہمیں پتا ہوں, نہ یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ یہ ہم مانگ رہے ہیں. ابھی جو دعا کا حوالہ میں نے دیا, نماز میں ہم پڑھتے ہیں, ہم میں سے اکثر یہی دعا پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز عطا فرما دے, نماز ادا کرنے والا بنا دے, نماز کا قائم کرنے والا بنا دے, ومن ذریتی, اور میری اولاد کو, رب بنا وہ تقبل دعا, اے ہمارے رب تو قبول فرما لے ہماری دعا. رب بنا اغفر لی ولی والدیا, یا اللہ میری بھی مغفرت فرما دے, میرے والدین کی مغفرت بھی فرما دے, ولی المؤمنین, اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے. یوم یقوم الحساب, وہ دن کہ جو کھڑا ہوں گے ہم حساب کے لیے. اب ذرا تصور کیجئے, سبھی کچھ تو مانگ لیا, اس میں بچا کیا ہے؟ اپنے لیے مانگ لیا, اپنی اولاد کے لیے مانگ لیا, اپنے والدین کے لیے مانگ لیا, تمام ایمان والوں کے لیے مانگ لیا, قیامت کی آخرت کی کامیابی مانگ لی, دنیا کی بھلائی اس کے اندر جو نماز کی صورت میں وہ مانگ لی، اور مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، میں کہہ کیا رہا ہوں. ایک رٹا ہے، اس نے وہ رٹا لگا ہوا پڑھ دیا، دیکھیے گنتی تو پوری ہو گئی، نماز تو ہو گئی، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز تو ہو گئی. لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ اس دعا کی کیا ہماری زندگی کے اندر حیثیت ہے؟ اللہ سے جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. جب یہ پتہ ہی نہیں کہ مانگ کیا رہے ہیں تو وہ احساس کہاں سے اندر پیدا ہوگا کہ یہ مانگنے کی کیفیت میں ہوں میں؟ اور جب مجھے یہی نہیں پتا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں تو وہ کیا ملے گا مجھے؟ وہ دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس رب کی عنایت ہے، وہ تو عطا فرماتا ہے. ہم کیا کہیں، ہم نامعقول لوگ ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ دیتا ہے، نوازتا ہے. لیکن سوچئے تو صحیح، یا ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے مانگ لی، آخرت کی بھلائی بھی اللہ سے مانگ لی، آگ کے عذاب سے بچاؤ کبھی اللہ سے مانگ لیا اور ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ربی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ اکبر. اے اللہ میں نے بہت ظلم کیا اپنی جان پہ، بہت گناہگار ہوں میں یا اللہ، بہت ظلم کیا میں نے اپنے اوپر بہت کثرت کے ساتھ، اور اللہ تو نے اگر معاف نہ کیا، تو ہے معاف کرنے والا، کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا سوائے تیرے، کون ہے؟ اب ذرا اس کیفیت کو محسوس تو کریں. جب انسان یہ دعا کر رہا ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں، تو اس پر پھر رقت طاری ہوگی، اس کی ایک کیفیت بنے گی. اور یقیناً یہ ہے وہ بات جو ابھی ہم اتنی دیر سے سمجھ رہے ہیں کہ دعا کو دعا کی طرح ہم لیں، یہ کوئی رٹے رٹائے سبق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائیں، ان کو ہم یاد کریں ان کے معنی اور مفہوم کے ساتھ. ٹھیک ہے سارے معنی کسی کو نہ بھی یاد ہو سکے، کم از کم یہ معلوم ہو کہ اس کا پوائنٹ کیا ہے، ایکسٹریکٹ کیا ہے اس کا، اس میں کیا چیز اللہ سے میں مانگ رہا ہوں، اور پھر اس کو مانگنے والے انداز میں مانگے، مانگنے والے، پڑھنے والے نہیں، مانگنے والے انداز میں مانگے. مانگنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک لہجہ ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے انسان کے اندر جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے کسی سے، ہاتھ پھیلا کر اپنا دامن پھیلا کر بیٹھا ہوتا ہے، اور ہم تو اس کے سامنے اپنے ہاتھ اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں جو سب سے بڑھ کر دینے والا، اصل تو دینے والا وہی ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، وہ رب ہے. تو جان لیجئے کہ یہ رمضان ہمیں اس دعا کو اگر دے گیا، دعا کا تعلق ہمارا بنا گیا، اس دعا کے ذریعے ہم اپنے رب کے ساتھ منسلک ہو گئے، تو یہ رمضان ہمارا کامیاب ہو گیا. اب اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم یاد کر لیں ان کے معنی اور مفہوم کے ساتھ، کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا اس کے اندر کہہ رہے ہیں، کیا ہم اس کے اندر مانگ رہے ہیں، اور پھر ہم ان دعاؤں کو دعاؤں کے انداز میں مانگنا شروع کر دیں، ہماری زندگیاں بدلنی شروع ہو جائیں گی، زندگیوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، ہم خود محسوس کریں گے کہ اپنے اندر ایک اعتماد ہے حالات کو فیس کرنے کا، مقابلہ کرنے کا، مصیبتوں کو جھیلنے کا. اور بھائی یہ تو ہم بار بار بات کرتے چلے آ رہے ہیں، بار بار بات کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم کو تو جاننے والے کہتے ہیں کہ ان کے تو منہ پہ اب لکھ دیا گیا ہے کہ حالات خراب ہونے والے ہیں، حالات خراب ہونے والے ہیں، جنگیں آنے والی ہیں، بڑی جنگ آنے والی ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی پوری زندگی یہی ساری احادیث موضوع بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتے رہے، لوگوں کو تیار کرتے رہے، خبردار کرتے رہے، خواب غفلت سے اٹھاتے رہے کہ بھائی بہت ہو گیا، یہ سارے جو آپ زندگی کے معاملات میں لگے ہو ٹھیک ہے ان کو رکھو، لیکن ایک تھوڑا اپنا پورشن نکالو، اب جائزہ لو، دیکھو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ اینڈ آف ٹائم کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کب ہوگا، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک سال بعد دنیا ختم ہونی ہے کہ 100 سال بعد، کہ 400 سال بعد، کہ 1000 سال بعد، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اپنے پاس رکھا بس. لیکن حالات کا خراب ہونا تو نظر آ رہا ہے، یہ تیسری جنگ عظیم جو کہ زبردستی مسلط کرنے کی، وہ جو ایک جیسے پہلی جنگ عظیم مسلط کی گئی ہم سب جانتے ہیں، میں نے بہت تفصیل سے ایک موقع پہ یہ سہونیت اور اس کے سارے عزائم یہاں رکھے تھے، وہ سارے لیکچرز یوٹیوب پر ہمارے قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر کا جو چینل ہے اس میں موجود ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ یہ جائزہ لیا تھا کہ کس طرح سے یہ سہونی جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کرا چکے، دوسری جنگ عظیم کرا چکے، اور اب تیسری جنگ عظیم ہمارے سروں پر مسلط کرنے کی پوری کوشش میں پوری طرح سے سازش مکمل کر کے یہ لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے. یہ 2-3 ملک ہیں بس ان کی طرف سے میزائل فائر ہونے کی دیر ہے، اور تیسری جنگ عظیم اسٹارٹ ہو گئی، اور یہ تیسری جنگ عظیم اسٹارٹ ہوتے ہی اب ان کے پلان کا فائنل حصہ سامنے آئے گا. اور ان بدبختوں کا، ملعونوں کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنا ہے اور اس پر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، یہ ان کے مذہبی عقیدے کا سب سے اہم ترین حصہ ہے. یہ اگر تھرڈ ٹیمپل نہیں بنائیں گے ان کے عقیدے کے مطابق تو ان کا مسیحا نہیں آئے گا، وہ دجال اور وہ انتظار میں ہے کہ یہ بنائیں اور میں آؤں. اور تخت داؤدی کو وہاں انہوں نے جو برطانیہ کے اس میں رکھا ہوا ہے محل میں ریڈی ہوا ہوا ہے وہ بالکل لے جا کر وہاں رکھنا ہے انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنا کر اس پر وہ دجال کی تاجپوشی کرنی ہے تاکہ پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو سکے. یہ پورے پلان اور یہ کھلا پلان ہے. یہ تو ہماری غفلت ہے کہ ہم اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہمارے مسئلے وہی دو ٹکے کے حل ہونے میں نہیں آ رہے. بہرحال یہ کہ جو میں عرض کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ یہ دنیا بدل رہی ہے. بہت تیزی کے ساتھ وہ وقت قریب آ رہا ہے. مشکل حالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں. اپنے آپ کو ٹف بنانے کی ضرورت ہے. آسائشوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. حالات کو فیس کرنے کی ضرورت ہے. دین کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے. قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے. قرآن کے اس انقلابی پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی اگر نہیں ہوا تو ہم رہ جائیں گے پیچھے, بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ ایمان اگر ہمارا مضبوط نہ ہوا تو دجال کے سامنے بہت مشکل ہے کھڑے ہونا. دجالیت کے سامنے بہت مشکل ہے بچنا. یہ دجالیت کھا چکی ہے ہم کو آلریڈی. ہم آلریڈی پہلے سے ہی مادہ پرستی کے شرک میں مبتلا ہو چکے, اسباب پرستی کے شرک میں مبتلا ہو چکے. ہمارا توکل ہمارا بھروسہ اللہ کے مقابلے میں مال اور اسباب پر پہلے سے ہی ہو چکا. دجال کے لیے تر نوالا ہے ہم. وہ تو ایک ہلکا سا ہوں کر کے نکالے گا تو ہمارا تو کام تمام ہو جائے گا. ہم تو سجدے میں گر جائیں گے اس کے آگے. ہمارے اندر بچا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اللہ ہم پہ رحم فرمائے, میری ساری باتیں غلط ہوں اللہ کرے. میں تو جنرلائز میں جائزہ لے رہا ہوں اس پورے معاشرے کا. ہمارے چاروں طرف آپ دیکھیں جو چند روپوں کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں, جو چند روپوں کے لیے اپنے بھائی کا اور اپنی والد کا اور اپنی والدہ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں, جن کے منہ سے مغلظات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا ایک 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 لمحے بھی کوئی لحاظ اور خیال نہیں کرتے. حیا نام کی شے ختم ہو چکی. یہ قوم کیا دجال کے سامنے گھڑی ہوگی بھائی؟ کیسے گھڑی ہوگی؟ کہاں سے وہ ایمان آئے گا؟ اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ بہت ایمان والا بھی اگر جائے گا دجال کے سامنے اپنے ایمان کے زوم میں تو اپنے ایمان کے اندر شکوک و شبہات لے آئے گا. بہت ایمان والا. اور ہم کہوں گے پھر تو ہم تو ویسی کچرا بن چکے, ہمارے اندر تو ویسی کچھ نہیں بچا. تو بہرحال یہ کہ دعا کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ ہم نے مضبوط کرنا ہے بھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعائیں مانگنا شروع کر دیں ہر معاملے میں. دعائیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے آنے والے مستقبل کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. رو رو کر مانگنے کا وقت ہے یہ. یہ غفلت کا وقت نہیں ہے. یہ سونے کا وقت نہیں ہے. سارے کام دنیا کے کریں, اس کو جائز دائرے میں رکھ کر کریں اور اپنے آپ کو فارغ کریں وہاں سے. ضرورتوں تک رکھیں اپنے آپ کو. ضرورت پوری ہو رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو وقت بچ رہا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگا دیں, اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے لگا دیں, اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں. اور اللہ سے اس وقت جو مانگنے کی شے سب سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ وہ ایمان. ایمان کی مضبوطی, ایمان کی حفاظت بہت 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 ضروری ہے. یہ ایمان اتنی مزے کی چیز نہیں ہے کہ مزے سے ہمیں ملے گا اور مزے سے ہم اس کو, یہ اتنی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں گیا. اور اگر یہ ایمان ہمارے اندر سے نکل گیا تو کچھ نہیں ہے پھر ہمارے پاس, پھر سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ بس ایمان بچا کر لے جانا ہے. ایمان بچا کر لے جانا ہے. باقی کام وہاں رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کسی طریقے سے بچا کر لے جائیں بس. اور یہ ایمان بچانا کوئی مذاق نہیں ہے. اس ایمان کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ کٹورا پانی لے کر یہاں چھت پہ جانا ہو تو اس کو بچا کر لے جانے کے لیے پھک پھک کر قدم رکھنا پڑتا ہے. اور ایمان ہم فری میں ایسی بچا کے لے جائیں گے؟ یا للے تللے کر کے, عیاشیاں کر کے, مزے کر کے, تفریح کر کے, کھیل کود کر کے, وہاں بم گر رہے ہیں. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے پر بم گرا رہے ہیں. حالات اس لیول پہ آ چکے. غزہ میں جو ہو رہا ہے اب تو وہ تصویریں, وہ کلپس دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. اور یہاں کرکٹ کے میچ چل رہے ہیں, کرکٹ پہ تبصرے ہو رہے ہیں, پاکستان ہار گیا اور جیت گیا, اور یہ چھکا اور یہ چوکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ اور بربادی کی کیا مثال آئے گی ہمارے سامنے کہ ایک قوم کی تباہی کا پورا سامان تیار ہو, پورا سامان تیار ہو, اور وہ قوم خوشیاں منا رہی ہو, تفریح کر رہی ہو, مزے کر رہی ہو. یہ بربادی, اور کون سی ٹرم ہے, کون سی اصطلاح ہے کہ جس پر بربادی کی ڈیفینیشن آتی ہے بھائی؟ اللہ ہم پہ رحم فرمائے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں اس پورے آج کے میرا موضوع کا حاصل یہ ہے, ایک ہی رستہ ہے واپسی کا اور وہ ہے دعا. دعا. اتنی دعائیں کریں, اتنی دعائیں کریں, اتنی دعائیں کریں کہ ہم خود حیران ہو جائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اتنی دعائیں کریں. صبح اٹھنے, آنکھ کھلنے سے لے کر دوبارہ رات کو سونے تک سب سے زیادہ کرنے والی جو کام ہے وہ یہ دعا ہے. بس دعا دعا دعا. اور پھر عرض کر رہا ہوں انفرادی ہوتی ہے دعا، دعا اپنی ہوتی ہے ذاتی، یہ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے نا یہ صرف ایک تربیت ہے، یہ صرف ایک ٹریننگ ہے، یہ صرف انگیج کرنے کی ایک شے ہے کہ ٹھیک ہے ہر طرح کے لوگ ہیں، سب کے پاس الفاظ نہیں ہیں، سب کو دعا مانگنا نہیں آ رہی ہے، سب کو سمجھ نہیں آ رہا کیا مانگوں، تو یہ ایک ترتیب بنائی گئی کہ ٹھیک ہے بھائی کہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ کچھ دعائیں پڑھ دیں اور پیچھے بیٹھے وہ انہوں ان دعاؤں کو سمجھا اور اس پر آمین کہا، اور یہ ہے کہ اس میں ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نیک لوگ ہیں ان کا بھی آمین اس میں شامل ہو گیا، وہ برکتیں شامل ہو گئیں بس۔ لیکن جان لیجئے یہ اجتماعی دعائیں نہیں ہیں جو اصل حاصل ہیں، دعا ہوتی ہی انفرادی ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، خفیہ خفیہ، چپکے چپکے، گریہ زاری کے ساتھ، قرآن کہتا ہے ہمارے ساتھ پکارو اس کو، اپنے دل میں پکارو، اپنی زبان سے پکارو، آہستہ آواز میں پکارو، تیز آواز میں پکارو، جیسے چاہے پکارو، پکارو اس کو، اس کو اپنے دل میں لاؤ، اس کا تصور کرو، پھر اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، اٹھا لیں تو اچھا ہے، اچھی بات ہے، نہ اٹھائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، ہاتھوں کو یہاں سینے کے سامنے رکھ کے، چہرے کے سامنے رکھ کے، اور چہرے سے اوپر کر کے بھی اللہ کے نبی نے ایسے دعا مانگی ہے، جس طرح سے رکت بن رہی ہے، جس طرح سے خشوع و خضوع بن رہا ہے، اس طرح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس جھگڑے میں پڑنا کہ دعا ہاتھ یہاں رکھیں کہ یہاں رکھیں، او بھائی یہ اہمیت تھوڑی والی شے ہے، دل کا تعلق بنا نہیں بنا اللہ سے، جو مانگ رہا ہوں مجھے پتا ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن محسوس ہو رہا ہے، یہ ہے اصل شے، جس کیفیت میں ہو رہا ہے بس دعا مانگی جائے، دعا مانگی جائے، دعا مانگی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جب جہاں موقع ملے، سفر میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے خیر مانگیں، اللہ سے فضل مانگیں، اللہ سے آسانی مانگیں، اللہ سے اس ایمان کی حفاظت مانگیں، اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ کل قیامت کے دن اس دین کے حمایتیوں میں شمار فرمانا، ابھی تو امکان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب تقسیم ہوگی تو کہیں ہم اس دین کے مخالفین والی صف میں نہ کھڑے ہو جائیں، وہاں نہ ہم کو کھڑا کر دیا جائے گا، تم نے تو دین کا بڑا غرق کیا، تم تو دین کے دشمن ثابت ہوئے ہو، تم اس طرف آؤ، ادھر آ کے کھڑے ہو، تم کیا اپنی بات لے کر آئے ہو کہ میں مسلمان تھا اور کلمہ پڑھنے والا تھا اور جمعے کے جمعے مسجد جاتا تھا، کیا کارنامہ تھا تمہارا بھائی اس دین کی خاطر، اس دین کے لیے کیا کیا تم نے؟ تو دعا کا تعلق اللہ ہمیں عطا فرما دے، اس دعا کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اس کی رضا حاصل کر لیں، اور دیکھیے اب الفاظ کیا ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں جو اس جگہ پر مجھے اور آپ کو بتا دیے گئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کتنے پیارے یہ الفاظ ہیں، کتنے حوصلہ افزا الفاظ ہیں، جو تعلق بتا رہے ہیں رب کا بندے سے، وہ رب ہے جو اپنے بندے کی طرف آ رہا ہے، اپنے بندے کو پکار رہا ہے، ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ جو دی جاتی ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ بازار میں کھڑے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں آپ، یہ بازار میں کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے تھے، کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ بازار والے کہاں سنیں گے آپ کی، اپنے معاملات میں، اپنے کھیل کود میں، اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں بھائی، طرح طرح کا شور شرابا، یہ آپ کی کیا کر رہے ہیں آپ، کہنے لگے کہ اللہ کا تعلق بندے سے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ راضی ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ متوجہ ہے، لیکن بندے اس کی سن نہیں رہے، بندے اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، بندے ماننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ بہرحال یہ کہ کچھ دن کے بعد دیکھا وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی شخص جس نے وہاں اس سے پوچھا گیا کہ حضرت یہاں قبرستان میں کہاں بیٹھ گیا، کہ خیریت حضرت یہاں کہاں قبر کے پاس بیٹھے ہیں، کہنے لگے اللہ کا تعلق بندے سے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، بندہ تو پکار رہا ہے، بندہ تو رو رہا ہے، بندہ تو التجا کر رہا ہے، لیکن اب رب نہیں سن رہا، اب رب نہیں مان رہا، یہ بس اس وقت تک کا موقع ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے بھائی، اور یہ سانس بہت تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ہے، ہم اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں، بچے، نوجوان، بڑے، بوڑھے، کوئی بھی جہاں ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بھی ہزاروں سال زندہ ہوں، تھوڑی دیر کی سانس رہ گئی ہے، تھوڑی دیر کی، رب کو منا لیں، رو لیں، ابھی ابھی رو لیں تاکہ قبر میں نہ رونا پڑے، قیامت کے دن نہ رونا پڑے، اللہ کے ساتھ اس تعلق کو، اور یہ رمضان کا مہینہ، پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ رکوع کی مذاق نہیں ہے، یہ بہت جامع ترین رکوع ہے، بہت جامع، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کیا پیارا انداز ہے، اے نبی جب میرے بندے پوچھیں آنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، یہی ہوں، کہیں نہیں گیا میں، تمہارے ساتھ ہوں. جس کو آگے قرآن جا کر کہتا ہے نا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہرک سے بھی قریب، شہرک سے یہ، اس سے قریب اور کیا شے ہوتی کسی انسان کی، اللہ ہے اللہ، شہرک سے بھی قریب. اور یہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو. ادھر ایک دفعہ کہنے کی دیر ہے یا اللہ، اور ادھر اللہ کی طرف سے جواب ہے. کوئی ڈاؤٹ نہ کریں اس میں، کوئی شک نہ کریں اس میں. شیطان کہے گا بھائی تیری کہاں سنے گا اللہ، اللہ کے پاس معاذ اللہ کہاں اتنا ٹائم اور وہ کہ وہ تیری جیسے گناہگار آدمی کی سنے. معاذ اللہ، یہ شیطان کی خطرناک ترین جو بہلاوا پھسلاوا ہے، رد کر دیں اس کو. میرا اللہ ہے، میرا ربی، میرا اللہ. اور اللہ کی قسم جب یہاں دل سے میں کہوں گا نا اے اللہ، میرا اللہ میری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے گا. اے رحمان، اے رحیم، کسی بھی نام سے ایک دفعہ اس کو بس پکارے تو صحیح، یہاں دل کے اندر سے. اور وہ اللہ ہے کہ پوری طرح سے اپنی ساری شان اور قدرت کے ساتھ میری طرف، آپ کی طرف، اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا بول کیا بولتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، کہہ کیا کہتا ہے، تو کہہ کے تو دیکھ، تو مانگ کے تو دیکھ، سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا، جتنی غلاظت تو نے اپنے اوپر ہٹی ہے، پوری زندگی تو نے کیچڑ میں گزار دی گناہوں کے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک دفعہ کہہ دے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا. ایک دفعہ بول تو سچے دل سے، ایک دفعہ تو کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی، برباد کر دی زندگی اپنی، اے اللہ توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں تیری طرف، اور اللہ مجھے اپنی توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے دے. یا اللہ میری زندگی سنوار دے، مجھے پاکیزہ کر دے، پاک کر دے، اس غلاظت سے، نجاست سے نجات دے دے یا اللہ، ایمان والی زندگی دے دے یا اللہ. ایک دفعہ دل سے نکالیں ہم، اور اس کے بعد بس پھر، اور اس پر پھر ڈٹ جائیں، اس پر ڈٹ جائیں، پھر شیطان کے بہلاوے میں نہ آئیں، اس کے پھسلاوے میں نہ آئیں، اپنے اندر تبدیلی کو محسوس کریں. اور جب جب ہمیں لگے، جب جب کیا لگے، بلکہ ہر وقت میں عرض کروں بس مانگے 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 مانگے، جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا مانگیں، جتنا مانگ سکتے. اور کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں نا تمہاری بات، پھر کیوں تم جا کے فلاں 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 کے پاس جا کر اس کی منتیں کر رہے ہو؟ کیوں؟ کسی سے لیے دعا کا کہنا یہ اچھی بات ہوتی ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ آپس کے تعلق کو بڑھانے کی شے ہے، یہ عزت اور اکرام ایک دوسرے کو دینے کی شے ہے. بس دعا تو وہی ہے جو میں مانگوں گا اپنے اللہ سے اپنے لیے، بس سمجھ لیجئے اس بات کو. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب دعا کر دیجئے گا میرے والد کے لیے، میرے بیٹے کے لیے، میرے لیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا مظہر ہے، یہ یونٹی کا ایک اظہار ہے جو مسلمان آپس میں کرتے ہیں. لیکن اصل دعا وہ ہے جو میں مانگوں گا اپنے لیے اپنے رب سے، اور کوئی میرے لیے اپنی رکت سے کیوں مانگ. سوچنے کی بات ہے، مولوی صاحب کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے دل کی رکت سے میرے لیے دعا مانگیں گے؟ بھائی کیوں، وہ اپنے لیے دعا مانگیں گے نا، جب مانگیں گے تو، وہ جب اپنی اولاد کا اپنے ذہن میں تصور لائیں گے تو ان کے اندر رکت پیدا ہوگی. میری اولاد کا ذہن میں لاتے ہو کیوں لائیں گے رکت؟ بھائی سوچنے کی بات ہے، میں جب مانگوں گا اپنی اولاد کے لیے تو وہ رکت میرے اندر آئے گی، وہ کیفیت میرے اندر آئے گی، دعا کا تعلق میرا وہ بنے گا. تو بس مانگیں، کسی واسطے کی، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے مانگنے کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں شک نہ ہو. یہ شیطان کا ایک اور وار ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی. کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس عبادت کی، اس تعلق کی خاصیت یہی ہے. باقی عبادتوں میں امکان ہے قبول ہو نہ ہو، ابھی نماز پڑھ رہی ہے پتہ نہیں کس کی قبول ہوگی کس کی نہیں ہوگی، اللہ جانے کون کس نیت سے کس کیفیت میں بیٹھا ہے. روزہ پتہ نہیں کس کا قبول ہو رہا نہیں ہو رہا، حج پتہ نہیں کس کا قبول ہو رہا نہیں ہو رہا. دعا رد نہیں ہوتی سچے دل سے مانگا، خلوص سے ساتھ، ظاہر سی بات ہے. غافل دل کی دعا رد ہوتی ہے، غافل دل کی کہ بڑا بڑا کیا بول رہے ہیں، کچھ نہیں پتا، کس پہ آمین کہہ رہے ہیں، وہ اپنی دنیا الگ چل، دماغ الگ، یہ دعا ہی نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. یہ دعا جسے میں کہہ رہا ہوں نا دعا، وہ رد نہیں ہوتی. اب مانگی اگر دل سے، اللہ کے ساتھ کنیکشن بنائے، اللہ سے مانگی ہے. اب دیکھیے دعا رد نہ ہونے کی تین مظاہر ہے. پہلی بات تو یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم مانگ رہے ہو تمہیں مل جاتا ہے. عموماً ہم اسی کو دعا کی قبولیت سمجھتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں کنسپٹ کیا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل گیا، ہم کہتے ہیں دعا قبول ہو گئی ہماری. اب سمجھیے گا اس بات کو، یہ قبولیت کا سب سے لوور لیول ہے، سب سے چھوٹا لیول. عجیب بات ہوگی شاید ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ دعا مانگے اور ان کو وہ مل جائے جو وہ مانگ رہے ہیں، تو یہ پہلا لیول ہے، یہ پہلا مظہر ہے، پہلا اظہار ہے دعا کی قبولیت.
اس سے اوپر والا کیا ہے؟ دعا اتنی اچھی لگی اللہ کو، مانگنے والے کا خلوص ایسا پسند آیا اللہ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تو عطا نہیں فرمائیں کہ جو وہ مانگ رہا ہے اس سے کوئی اچھی شہ عطا فرما دیں، اس سے کچھ بڑھ کر عطا فرما دیں، کوئی بڑی مصیبت، کوئی بلا، کوئی بیماری، کوئی عذاب اس کے اوپر سے ٹال دیں. یعنی وہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ جو ہم مانگ رہے تھے وہ تو بہت چھوٹی چیز تھی، اللہ نے اس سے کوئی بہت بڑی شے. بعض دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری بصیرت کی کمی ہے. لیکن سمجھیے اس بات کو، اس کے مقابلے میں زیادہ فضل ہوا ہے یہ اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ دعا میں زیادہ اچھی رکت تھی، زیادہ اچھا مانگا، اللہ کو پسند آ گئی. اللہ نے کیا کیا؟ اس سے بہتر شے عطا فرما دی، بڑا اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، کرم فرما دیا. اور تیسرا لیول سمجھیے گا، تیسرا بتایا کہ بعض دعائیں اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہیں، بعض دعا مانگنے والے کا انداز، اس کا خلوص ایسا اللہ کو بھا جاتا ہے، ایسا قبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، وہ دعا اللہ نے اپنے پاس محفوظ فرما لی. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی، کتنا بڑا کرم ہو گیا. اب دنیا میں کچھ نہیں ملا اس کو، بظاہر دنیا میں کچھ نہیں ملا اس کو، لیکن یہ قبولیت کا سب سے اعلیٰ ترین معاملہ ہے کہ اللہ کے پاس وہ دعا محفوظ ہو گئی. اور کل قیامت کے دن جب اعمال تل رہے ہوں گے، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور اس کی نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی، جہنم اس کے لیے تقریباً نظر آ رہی ہوگی، ثابت ہوتی ہوئی، گناہوں کے امبار ہوں گے، ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کی وہ محفوظ کی ہوئی دعا نکالیں گے اور اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کے نام اعمال میں، دائیں پلڑے میں وہ دعا اپنے پورے وزن کے ساتھ آئے گی. اور اس کا وزن ایسا ہوگا کہ وہ پلڑا جھک جائے گا وہاں پہ، نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، گناہوں کا وزن کم ہو جائے گا. اور ایسے میں وہ بندہ حسرت کرے گا، آپ سمجھیے گا الفاظ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وہ بندہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعائیں میری یہاں محفوظ ہوئی ہوتی، تو آج میرا نام اعمال نیکیوں کا پلڑا کیسا ہوتا، زبردست بھاری. تو یہ سب سے سپریم کیفیت ہے، بہترین کیفیت ہے. تو عرض یہ ہے بھائی کہ دعا مانگے جائیں، مانگے جائیں، مانگے جائیں، اس بات کو چھوڑ دیں ریگارڈلیس آف ڈائٹ کہ بھائی قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، بس میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ دعائیں مانگنا. اللہ ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.